الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی الگ الگ شان اور الگ الگ حالت ہے۔ کبھی اللہ نظر رحمت میں ہوتا ہے اور کبھی اللہ نظر غضب میں ہوتا ہے۔ کبھی اس عالم پر اللہ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے اور کبھی کبھی نگاہ غضب ہوتی ہے۔ نگاہ رحمت زیادہ ہے، نگاہ غضب بنسبت بہت کم ہے۔ اس لیے مومن سے کہا گیا کہ آپ ایک طرف اپنے اللہ سے نظر رحمت مانگتے رہیں کہ اللہ نگاہ رحمت ڈال کر مجھے اپنی محبت اپنے قرب کے لیے کھینچ لیجئے، اے اللہ آپ مجھے عذاب سے بچنے کا پروانہ دے دیجئے۔ تو ایک طرف بندہ اپنے اللہ سے مانگتا بھی رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے۔ ڈرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کاملہ کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح وہ رب کریم جب کرم کرنے پر، رحم کرنے پر آیا تو اس نے اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کس طرح سے کیا، اور جب وہی پروردگار کبھی غصے کے عالم میں آیا تو اس نے کس طرح قوم کو تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ اللہ، ایک طرف وہ اللہ رحم و کرم کرنے پر آیا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہانہ بنا کر، چھوٹے چھوٹے اداؤں کو بہانہ بنا کر اللہ نے صحابیت اور ولایت تک پہنچا دیا، لیکن وہی رب کریم جب کبھی شان غضب میں آیا، جاہ و جلال میں آیا تو اسی اللہ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم لوط کو اللہ نے اس طرح سے تباہ کیا، جب نافرمانی پر آئی، بغاوت پر آ گئی، نبی کے بتائے ہوئے کے خلاف چلنے لگی تو اللہ رب العزت کو غضب ہوا اور شان غضب ظاہر ہو کر اس پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ابرہہ جو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان واقعات کو ہمیں سوچنا بھی ہے کہ وہ اللہ اتنا کریم، اتنا کریم کہ جب اس اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس تو کتنا کریم بنا، فرمایا قولا لہ قولا لینا۔ اللہ اکبر، ایک باغی کے پاس، ایک بڑے شیطان، ایک بہت بڑے باغی شیطانی ذہن کے پاس بھیجا فرعون کے پاس کہ جائیں، مگر بات کا انداز کیا ہو، بہت نرم و نازک انداز میں بات کیجئے، یہ اللہ کی شان عنایت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دل کی تکلیف پہنچی تو قارون کے لیے بد دعا کر دی، قارون زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ دھستا گیا تو معافی چاہتا رہا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت دکھا تھا، معاف نہ کیا۔ جب دھس گیا تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ اگر وہ مجھ سے مانگا ہوتا تو میں تو دھسے ہوئے قارون کو باہر نکال دیتا، میں اسے نجات دے دیتا، یہ اللہ کی شان کرم شان عنایت ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں کہ پھر وہی اللہ جب غیظ و غضب میں آیا تو اسی پاک پروردگار نے کیسی پکڑ کر لی۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں یہ دونوں پلڑے کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ایک طرف اپنے اللہ سے رحمت کی امیدیں، بلکہ اللہ سے رحمت کی بھیکھیں مانگنی ہے، اللہ سے اجتباء کہ اللہ مجھے کھینچ لیجئے یہ مانگنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر بھی رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اللہ کی نگاہ غضب میں آ جائیں اور پھر ہم سزاوار بن جائیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی عمل کا جذبہ ابھرتا ہے۔ حضرت تمیم داری ایک مشہور صحابی ہیں اور بڑے عجیب صحابی ہیں۔ پہلے وہ عیسائی تھے اور اسی عیسائیت کے زمانے میں ایک دفعہ سمندری سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان و بھوچال آیا اور ان کی کشتی ان کے مقصد کے ہٹ سے ہٹ کر کشتی چلتی رہی، ہواؤں کے طوفان اور جھونکوں میں ان کی کشتی چلتے چلتے کسی نامعلوم ایک جزیرے پر پہنچی۔ جب جزیرے پر پہنچے تو وہاں کوئی انسان تو نہ تھا، ایک جانور تھا جس جانور کے آگے پیچھے بال ہی بال تھے، پتہ نہیں چلتا تھا منہ کدھر، پتہ نہیں چلتا تھا پچھلا حصہ کدھر۔ تو حضرت تمیم داری جو اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ اجی تو شیطان ہے یا ہے کیا؟ تو اس نے کہا، آپ کو مجھ پر تعجب ہوتا ہے، تھوڑا آگے بڑھیے اور آگے دیکھیے کہ ایک تہخانہ ہے، اس میں جائیے، اس میں دیکھیے کون ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میں گئے، اندر پہنچے تو دیکھا کہ دجال ہے، زنجیر سے بدھا ہوا ہے، اچھل کود رہا ہے باہر نکلنے کے لیے۔ بہت لمبی روایت ہے یہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنہا صحابی ہیں کہ جن کو دجال کی ملاقات ہو چکی ہے اور جنہیں دجال کو دیکھنے کا موقع ملا، اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ بعد میں چل کر جب یہ ایمان لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرمایا کہ ذرا آپ اپنی رویداد سنائیں، جو کچھ دیکھا جو باتیں ہیں آپ سنائیں۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے جس نے چراغ جلایا، مسجد نبوی میں جس نے سب سے پہلے روشنی کا اور چراغ کا انتظام کیا، وہ حضرت تمیم داری ہیں۔ جب مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ چراغ جلا، روشنی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بے پناہ خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اور ان کی کچھ ایسی نیک ادائیں تھیں، ان کی کچھ ایسی نیک سیرتیں تھیں، ان کے اندر کچھ ایسی اچھی صلاحیتیں اور ایسے حسن اخلاق تھے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا، اتنے کمالات کے وہ مالک تھے۔ اب سنیے جو اصل سنانا ہے، کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر پر تھے اور گھوڑے کو چارہ کھلا رہے تھے، دانہ کھلا رہے تھے، تو چارہ اور دانہ کو صاف کر کے کھلا رہے تھے۔ تو کسی نے دیکھا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، اور خود ہی یہ اپنے گھوڑے کے دانے اس کے چارے کو صاف کرتے ہیں، کوئی دوسرا بھی تو صاف کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی تو صاف کر سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تمیم داری، یہ آپ کیوں کرتے ہو، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اگر کرنا ہی ہے تو کوئی خادم کر دے، کرنا ہی ہے تو کوئی اور کر دے۔ اس موقع پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کے دانے کو صاف کرنے پر بھی اور کھلانے پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اجر و ثواب کا حقدار بھی میں بن جاؤں، مجھے یہ اجر و ثواب کا حق ملے، اس لیے میں ہی آگے بڑھ کر یہ کام کرتا ہوں، میں اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اسی عمل پر میری مغفرت ہو جائے۔ میں اس واقعے کو سنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ گھوڑے کو چارہ دینا، دانہ دینا، اس کو صاف کرنا، عام طور پر اسے کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ بہت سے موقع پر عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، کام تو کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، مگر عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں اس واقعے کو سنا کر میں خواتین کو کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی جو بھی کام آپ کریں، ذرا اس میں حسن نیت کو شامل کر دیں۔ اور مردوں سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی بازار جائیں، مردوں سے کہنا چاہتا ہوں گھر کا کوئی کام کریں تو صرف کام سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کر کریں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت نافع جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، کبھی کبھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے، حضرت نافع شاگرد تھے، یہ بھی بازار جاتے، سامان کچھ بھی نہ خریدتے، واپس لوٹ آتے، تو حضرت نافع نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت اگر گھر پہ رہتے تو کوئی اور کام ہو جاتا، بازار گئے واپس لوٹے کچھ خریدا بھی نہیں، کیا مقصد؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ بازار جانے میں اگر حسن نیت شامل ہو جائے اور اچھی نیت سے انسان بازار جائے اور بازار جا کر بازار کی دعا پڑھ لے تو انسان اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، میں بازاروں کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جاتا ہوں۔ اس حدیث کا ہی، اس روایت کو سنا کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے حضرات صحابہ ہیں جو جانے کو بھی، بازار میں جانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا کوئی بھی کام کریں تو اس کو نیکی سمجھ کر کریں، ہو سکتا ہے وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک طرف دیکھیں، کتنے کمالات کے وہ مالک ہیں اور کتنے کمالات سے وہ متصف ہیں، مگر دانہ کھلانے کو بھی عبادت کی نیت سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تیز شدید گرمی کے زمانے میں، دوپہر کے وقت میں گھر سے باہر نکلے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، دھوپ تھی بڑی تیز۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا، امیر المومنین آپ کہاں چلے؟ تو کہا، گھوڑے کی تلاش میں، اونٹ کی تلاش میں۔ کہا، بہت تیز گرمی ہے، کسی اور کو بھیج دیتے، بعد میں چلے جائیں گے۔ کہا، نہیں، ابھی تلاش کرنے جانا ہے، وہ میرا اونٹ نہیں بلکہ وہ تو بیت المال کا اونٹ ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ اس دوپہر کے وقت میں نہیں رکتے، شام کو نہیں جاتے، تو کسی اور کو بھیج دیتے۔ فرمایا کہ یہ نیکی کا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، بل نارو اشد حرا، کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے جو دوپہر کی گرمی ہے۔ آج ہمارے آپ کے لیے ٹھیک دوپہر کی گرمی میں جانا کتنا مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس جانے سے ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہ جانا پسند آ جائے، اور اونٹ کا تلاش کرنا اللہ کو پسند آ جائے، اور پھر اسی پسندیدگی پر میری مغفرت ہو جائے۔ اگر مغفرت نہ ہوئی تو ہم اگر بہانہ بنا دیں یہ دھوپ کی تیزی کا، دھوپ کی گرمی کا، تو اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے اور وہاں اس سے زیادہ کہیں تپش ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو، یہ دو واقعہ صحابی کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بس ایک دنیا کا کام سمجھ کر نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہی عمل ہماری نجات کا، یہی عمل ہماری اجتباء کا اللہ کے یہاں ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا ہر نیک کام کرنے پر ہمیں سبقت کرنا چاہیے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کہ جہنم سے آزادی کا جو بہت بڑا ایک ذریعہ ہے وہ ہے توبہ، مگر توبہ کیسی کی جائے وہ ایک سنیے گا۔ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا تھا، اس میں تفصیل ہے کہ بڑے صحابی ہیں، اور بڑے صحابی ہونے کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم کیسے ہوا؟ یہ اللہ رب العزت کو ایک سیمپل دینا تھا، اللہ رب العزت کو ایک مثال دینی تھی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں جس کا موقع نہیں۔ تو مائز اسلمی از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سزا دی جائے۔ اب یہیں پر یہ بات حل ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی ہو کر اتنا بڑا جرم ان سے کیسے ہو گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جرم ہوا تو آخر دیکھو کہ وہ کون سا اندرونی پاور تھا جس اندرونی پاور نے ان کو مجبور کیا کہ آپ خود دربار رسالت میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے جرم کا اقرار کریں، اور اقرار کر کے جو سزا ہو وہ سزا اپنے جسم پر نافذ کرائیں۔ آخر یہ کون سا پاور تھا، یہ کون سی ایمانی طاقت تھی؟ اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے یہ جرم ہوا کیسے۔ اگر جرم ہو گیا تو ہر کوئی اپنے جرم کو چھپاتا ہے، اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جرم کی سزا کتنی سنگین ہے تو پھر آدمی کبھی بھی اپنے جرم کا اقرار و اعتراف نہیں کرتا۔ یہ مائز اسلمی کے جرم کو کوئی جاننے والا نہ تھا، مگر از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ جب بات واضح ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کو سنگین سزا دی گئی۔ کسی کی زبان سے نکل گیا کہ مائز سے ایسا کیسے ہو گیا، مائز اور پھر ان سے ایسا ہو گیا۔ سنیے گا ذرا جو کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ملامت مت کرو، اسے ملامت مت کرو۔ اللہ اکبر! آج بہت سی عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو فلاں اعتکاف میں بیٹھی، اس کا ٹھکانہ تو ہے نہیں، نہ اس کی زبان کا ٹھکانہ، نہ اس کی کردار کا ٹھکانہ، نہ اس کے اخلاق کا ٹھکانہ، اعتکاف میں بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ہمیں یہ طنز کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے عمل پر اللہ تعالی راضی ہو جائے اور کس کی مغفرت ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والیوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، اپنی زبان کو بدلنا ہے، اپنی سیرت کو بدلنا ہے، اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہے، اپنے اندازے زبان کو بدل دینا ہے۔ یہ تو اعتکاف کرنے والیوں کا تقاضا ہے، مگر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی کو دیکھ کر یہ طنز کریں کہ ارے وہ تو فلانی تو ایسی ویسی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا ہو گیا۔ اللہ کو بڑا ناپسند لگے گا کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر، کبھی ہماری زبان سے طنز نہ ہونا چاہیے۔ کسی نے مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا، آپ نے فرمایا اچھا، ارے تم سے جرم تو ہو گیا، ان سے کوئی گناہ تو ہو گیا، لیکن فرمایا انہ تاب توبتا لو قسمت بینا اہل المدینہ، ارے تم جانتے ہو اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام مدینہ والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر! سنیے گا ذرا، کون انسان کس طرح توبہ کرتا ہے، کون پروردگار کے سامنے کس طرح پیشانی کو جھکاتا ہے، کون کے آنکھوں سے کس طرح آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، کون ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کس کے آہ زاری خدا کو کتنے پسند آتے ہیں۔ تو فرمایا مائز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کا حال جانتے ہو، ایسی بڑی توبہ کی ہے، ایسی مقبول توبہ کی ہے، ایسی بے مثال توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو تقسیم کیا جائے اہل مدینہ کے درمیان تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس روایت کو سنانے کا منشا و مقصد یہ ہے کہ جو 7-8 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اس میں صرف لفظی توبہ توبہ نہ کریں، صرف استغفر اللہ نہ پڑھیں، بلکہ وہ توبہ کرنے کی کوشش کیجئے جو توبہ حضرت وحشی نے کیا تھا، وہ توبہ کرنے کی کوشش کیجئے جو توبہ حضرت مائز اسلمی نے کیا تھا، وہ توبہ کیجئے جو ازد قبیلہ کی ایک عورت نے کیا تھا، وہ توبہ کیجئے جو بشر حافی نے کیا تھا، وہ توبہ کیجئے جو بہت سے شراب پینے والوں نے کیا تھا۔ ایسی توبہ کیجئے، لفظی توبہ، سرسری توبہ، استغفر اللہ کب تک پڑھتے رہیں گے۔ لہذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے گھروں کے کام کو اگر کریں تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی تعالی عنہ کی طرح اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کر کریں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے عذاب و پکڑ سے بچتے رہیں، تیسرے نمبر پہ اعتکاف کرنے والے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم مصمم کر لیں، اور چوتھے نمبر پر ہر کوئی ایسی توبہ کرے جو توبہ حضرت مائز اسلمی کی طرح ہو، وہ توبہ ہو جس میں ندامت و شرمندگی ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے وہ پاک پروردگار، اگر ہم کو نگاہ محبت سے نہ دیکھا ہوتا تو نہ ہم روزہ رکھ پاتے، نہ تراویح پڑھ پاتے، نہ تلاوت کر سکتے، نہ ذکر و اذکار کر پاتے. اس کی توفیق، اس کے فضل و کرم کے بغیر ہماری زبان سے کوئی کلمہ خیر بھی نہ نکلتا. اسی اللہ کی عنایت و فضل سے یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بدل میں ہم نے اپنے اللہ کے سامنے نافرمانی پیش کی، گناہ پہ گناہ کیا، جری بنتے رہے، اور اللہ پھر بھی ہمیں کرم کی نگاہوں سے دیکھتا رہا. وہ کریم اللہ جو کرم کی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اسی اللہ نے ہمیں یہ کرم کے چند دن اور دیے ہیں. اللہ اللہ، یقین جانے ہم پوری زندگی سجدوں میں رہیں تو اللہ کی کرم نوازی کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ سے مانگیں، اے اللہ وہ توبہ ہمیں دیجئے جس توبے پر تیری رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ ہمیں وہ توبہ دیجئے جس توبے کو توبے کے وقت فرشتوں کو بھی رشک آ جاتا ہے، فرشتوں کو بھی رحم آ جاتا ہے. اللہ اللہ، ہمیں وہ توبہ نہ دیجئے کہ صرف رسمی توبہ ہو، ہمیں وہ زبان نہ دیجئے جس میں صرف اور صرف الفاظ ہوں، درد دل نہ ہو، ٹوٹا ہوا دل شامل نہ ہو. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے، اللہ نے زندگی کے جو لمحات دیے ہیں اس کو قیمتی بنا لیجئے. آئے دن اچھے اچھے لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں، ہم سے بے پناہ محبت رکھنے والے زری مری کرلا کے پاس جناب حاجی صادق صاحب تھے، جو بڑے ہی دین کے کاموں میں پیش پیش رہتے تھے. اللہ نے ان کو ایک عجیب ذوق، ایک عجیب مزاج دیا تھا، اسی ذوق و مزاج کا ایک عجیب انداز ان کے اہل خانہ میں نظر آتا ہے، ان کی اولادوں میں نظر آتا ہے. آج وہ رمضان کے مبارک جمعہ کے دن عصر کے بعد کے وقتوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اسی مشہور وائرس سے ان کی موت ہوئی شاید. بہرحال اگر اسی وائرس سے موت ہوئی تو اس کو تو ہم شہادت ہی مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بال بال مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو صفات و کمالات اور خوبیاں قوم کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے، نئی نسلوں کے لیے، بچیوں کے لیے ان کے اندر جو جذبہ تھا وہی جذبہ بھرپور بدرج اتم اللہ ان کے اہل خانہ میں منتقل فرمائے، ان کی تمام تر نیکیوں کو اللہ پہاڑ بنا کر قبول فرمائے۔ جتنے مریض ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کیجئے، پریشان حال کے لیے خوشحالی کی دعا کیجئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ یہ جہنم سے آزادی کا، اے اللہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اے اللہ جہنم سے آزادی کے اشرے کی دوسری رات ہے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے گزر چکے ان کو آزاد فرما، اللہ جتنے زندہ ہیں ان تمام کو آزاد فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ رب کریم جہنم کی ہولناکی، اے اللہ ہم دنیا کی ایک چنگاری کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ محشر کے میدان میں جب جہنم کو لایا جائے گا، اے اللہ جہنم کی آواز سنائی دے گی، رب کریم لوگ نفسی کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے، اے اللہ اس جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کبھی آپ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو کبھی گھر کے ماحول کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ کتنے ایسے گھر ہیں جس گھر میں جہنم کی جیسی آگ لگی ہوئی ہے، جہنم جیسی چنگاری لگی ہوئی ہے، اللہ ہر گھر میں الفت، محبت، عبادت، ذوق اطاعت عطا فرما دیجئے۔ اللہ گھر کو، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیجئے، گھر کے ماحول کو پربہار بنا دیجئے، ہر فتنے سے، ہر جھگڑے سے، ہر کینے سے، ہر کپٹ سے، ہر رشتہ ناتا کے ٹوٹنے سے، حقوق العباد کے ضائع ہونے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ گزر چکے ہیں آج جن کی موت ہو گئی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اللہ ان کی نیکیوں کو پہاڑ بنا کر، اللہ ان کے حسنات کو پہاڑ بنا کر قبول فرما لیجئے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اللہ اہل خانہ کو ہر طرح سے صبر جمیل عطا فرمائیے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے بعض اساتذہ کرام بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں چلے؟